نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أطغى نفسه هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم اس لیے پیدا کیا موت و حیات تاکہ تمہارا امتحان ہے ایکم احسن عملا کہ تم میں کون حسن عمل کر کے آتا موت بھی ایک حقیقت ہے وجود رکھتی ہے اور حیات بھی وجود رکھتی ہے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے حیات کا لفظ جہاں استعمال کیا ہے اس حیات سے مراد وہ حیات ہوتی ہے جس میں مولا کو راضی کیا جاتا ہے انہا متا فرمایا نمکہم قلیلا چرچا عیش و آرام کے لیے ہم تمہیں دیں گے موت اور حیات کا نظام کیوں بنایا ہے اور عجیب بات ہے پہلے موت ذکر کی بعد میں زندگی کا ذکر ہے یہ بتانے کے لیے کہ موت کامیاب جو موت ہے نا دراصل وہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے خلق الموت والا حیات موت بھی ایک حقیقت ہے موت آدم کا نام نہیں ہے انسان معدوم ہو جاتا ہے معدوم نہیں ہوتا منتقل ہوتا ہے یہاں سے وہاں چلا گیا اس لیے انتقال کہتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا پہلے بھی کسی اور عالم میں تھے وہاں سے زمین پر آئے آسمانوں پر تھے اللہ کے قرب میں تھے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے جنت میں بھیج دیتے جنتیوں وہیں سے بھیج دیتے وہیں سے فرماتے تم روح تھے کیونکہ آخر میں تو روح ہی جائیں گی جسم تو نیا دیا جائے گا فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہ جب یہ شعر میں نے پڑھا تو بات سن میں آئی لیکن شیرینی و لذات مقر ہنس بر اندازہ رنج سفر فرمایا کہ منزل کی لذت کا مدار راستے کی مشقت پر ہے آپ نے میرے راستے میں کتنی مجاہدہ اور مشقت کی ہے اس پر منزل کا مزہ آئے گا حدیث شریف میں بھی آتا ہے بخاری میں روایت ہے جنتیں خالی رہ جائیں گی اللہ ہمیں بھریے دوزخ بھی خالی رہ جائے گی وہ بھی کہے گی میرا پیٹ بھی بھریے دوزخ کے بھرنے کے لیے تو اپنے قدم کی تجلی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنا قدم رکھ دیں گے اور دوہری ہو جائے گی جس طرح انسان کے پیٹ پر وزن ڈالا جاتا ہے تو انسان دوہرا ہو جاتا ہے جہنم دوہری ہو جائے گی کہ یہ قط قط بعد میں قط قط تین بار کہے گی میں بھر گئی میں بھر گئی میں بھر گئی اللہ بس میرا پیٹ بھر گیا وہاں تو قدم کی تجلی رکھیں گے اور جنتیں مطالبہ کریں گی، جنتی پیدا کریں گے بغیر حساب کتاب بغیر عمل کے، ان کو جنتوں میں بسا دیں گے. لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جنہوں نے دنیا کی مشقتیں برداشت کی. یہ مجاہدات والذین جاہدوا فینا، اللہ نے مجاہدی کے لیے بھیجا دراصل، یہاں پر عیش و آرام کے لیے جگہ ہے نہیں، دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر دو چیزیں فرض کر دیں، اگر تجھے راحت ملے شکر ادا کر، کسی اپنے عمل طرح منسوب نہ کر قارون کی طرح میرے علم کی وجہ سے میرے پاس خزانہ ہے، بلکہ ہر چیز ہر نعمت چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی کہا کہ اللہ آپ نے عطا کی ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، اور کوئی بھی لائق نہیں، ہمارے اعمال پر نہیں ملتا. ہم نماز پڑھتے اس لیے روٹی ملتی ہے، روزے رکھتے اس لیے روٹی ملتی ہے، نیکیاں کرتے اس لیے روٹی ملتی ہے، نہیں، سب اپنے فضل، اس لیے اللہ نے رزق کو فضل قرار دیا ہے. اب تک من فضل اللہ، فرمایا کہ تلاش تو ضرور کرو لیکن میں اپنے فضل سے تمہیں دوں گا، تمہاری تلاش پر دینا کوئی لازم نہیں ہے، تو شکر لازم ہے. شکر اس نعمت پر ہوتا ہے جو دوسرا دیتا ہے. آپ اپنا شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ اپنی جیب سے لے کر خرچ کے جائے شکریہ جیب صاحب تم نے پیسے دی، کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے. جب دوسرا کوئی کہا کہ بھائی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ تو آپ کہتے ہیں بہت شکریہ یار، آپ نے مجھے پانی پلایا، بوتل پلائی، مجھے آپ نے ہدیہ دیا. تو دوسرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں تم کو ملتی ہیں، خاص ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، تم پر میرا شکر واجب ہے کہ میں نے تمہیں توفیق دی ہے اعمال کی، اور میں نے تمہیں فضل کے اپنے فضل سے تمہیں رزق دیا ہے. ان نعمتوں پر شکر کرنا فرض ہے تم پر، عین فرض عین ہے. اس لیے شیطان نے کہا لا تجد اکثر شاکرین، اللہ اس انسان کو میں ایسا کر دوں گا کہ آپ کا شکر ادا نہیں کرے گا انسان. سب سے بڑی جو خطا ہے انسانوں کی وہ ناشکری ہے، سخت اللہ کو ناپسند ہے ناشکری، بڑا سخت لو استعمال کیا. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ لفظ استعمال کیا یہاں پر. کبھی نہ شکریہ ادا نہ کرے انسان نعمت، جس نعمت تو اللہ تیرا شکر ہے، اپنی یہ نعمت تو اس لائق نہیں. ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، کیا مطلب کہ شکل و صورت دیکھ کر دیا ہے. ابو لہب زیادہ حسین تھا، قریش والے بہت خوبصورت لوگ تھے، نہیں دیا، بلال کو دے دیا، صہیب رومی کو دے دیا، سلمان فارسی کو دے دیا، یہ سب غلام ہیں، سب لونڈی اور غلام ہیں. سمیہ کو دے دیا، سمیہ کون، افریقی ہیں، یہ بھی افریقہ کے رہنے والے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ عورت ہے اور افریقی ہے. عجیب بات ہے، سمیہ عربی نہیں، عرب نہیں، یہ افریقہ کے رہنے والے لوگ ہیں. حضرت بلال حبشی افریقی تھے، ان کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتے ہیں. تو ایک تو شکر فرض کر دیا کہ میری ہر نعمت پر شکر ادا کر، اور دوسرا اگر تمہارے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے تو صبر کرو، اس میں بھی تمہارا علاج ہے. کیوں بھائی، ڈاکٹر کو تو پیسے دیتے ہو ہمارا آپریشن کر دیں، اور اگر اللہ آپریشن کر دے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، عجیب بات ہے. ایسا آپریشن نہیں ہے، آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، تو تکلیف آ رہی ہے. دراصل اسی بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی کہ کبھی انسان کا جو پیالہ ہے گندگی سے بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیالے پر ٹھوکر مارتے ہیں، جب ٹھوکر مارتے ہیں تو پھر وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے گند نکل جاتا ہے، اور پیالہ صاف ہو جاتا ہے تو اپنا نور اس کے اندر نازل کرتا ہے. ورنہ تو انسان اگر اسی طرح پھرتا رہے اس کے اوپر حالات نہ آئے تو مولا کو یاد نہ کرے، فرعون بن جائے. 400 سال فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہو، 400 سال انہیں آنا رب بلا کا نعرہ مار دیا، میں بڑا بڑا رب. نمرود کو کبھی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ میں رب ہوں، وہی وہ امید میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں. ابراہیم السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، فرعون موسیٰ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، میں رب ہوں. کیوں؟ کبھی تکلیف نہیں آئی. یہ جو تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، یہ انسان کو انسان کے لیول میں لے آتی ہے، ابدیت پیدا کرتی ہے انسان. اللہ صبر کرو، اللہ سے خیر کی امید رکھو، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، اللہ کی ذات سے بدگمانی مت کرو. حدیث شریف میں آتا ہے ان العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے وہی ہو جاتا ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے. ہاں یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے رہتے، دیکھو جی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر، دیکھو جی ہمارے ساتھ یہ کر، دیکھو جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان دیکھو ایمان والے پٹ رہے ہیں، جی ایمان والے ایسے عجیب بات ہے، ایسی مایوسی کی اور بری باتیں کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی دولت تم دبائے بیٹھے ہو. حکیم المتھان رحم اللہ سے کسی نے کہا، 1000 کا مجمع تھا، حضرت کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، 2.5 گھنٹے حضرت کا بیان تھا، عجیب روحانی طاقت، کھڑے ہو کر بیان کرتے. کسی نے پرچی بھی کہا جی انگریزوں کو دیکھو جی پوری دنیا پہ حکومت، ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کھانے کو نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، ایسی بات کر لکھ. حکیم الامت تھے، نباس تھے، اور نباس جن کے نسخے آج بھی امت کے کام آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ، کہ اللہ جو ایمان کی دولت مجھے دی ہے وہ لندن والوں کو دے دے، اور لندن والوں کو ایج آرام مجھے دے دے اور مجھ سے ایمان لے لے، ہے کوئی سودا کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہے. تم کہاں سے غریب ہوئے؟ تم کہاں سے غریب ہوئے؟ پیسوں کی کمی کا نام تھوڑی غربت ہے. تم کہاں سے غریب ہوئے؟ ان کو ظاہری دولت دے دی، تمہیں باطنی دولت دے دی. دولت مند تم بھی ہو، دولت مند وہ بھی ہیں، ان کی دولت فانی ہے، تیری دولت باقی ہے. کتنا فرق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے مست ہو کر فرماتے تھے، رضینا قسمت الجبار پینا، لنا علم ولل جو حال مالو. اللہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی، میں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا. فإن المال يفنى قريبا وإن العلم باقي لا يزال. یہ تو فنا ہونے والا مال ہے لیکن علم ہمیشہ رہنے والا ہے، جنت میں بھی جائے گا، جنت میں بھی عالم عالم ہوگا، قاری قاری ہوگا، حافظ حافظ ہوگا، وہاں بھی یہ ہوگا. ارجو الی علمائک، اللہ فرمائیں گے جب پہلی ملاقات اللہ سے ہوگی اور پہلا دربار لگے گا، اس وقت فرمائیں گے اور کچھ چاہیے؟ اللہ کیا چاہیے؟ بہت کچھ ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری تو تصور بھی نہیں جو نعمتیں دے دی. اور میں ارجو الی علمائکم، اپنے علماء سے جا کر پوچھو تمہیں اور کیا چاہیے. سب علماء کے پاس آئیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہا سب کچھ مل گیا لیکن اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا. اعلان کرواؤ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، کبھی ناراض ہوں. اور اس کی جو خوشی ہوگی، جنت کی نعمت ایک طرف اور اللہ کے رضا کا اعلان ایک طرف. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں باطنی دولت دی ہے لیکن اس باطنی دولت ہم ضائع کرتے ہیں. دولت مند ہو کر بھی غیروں پر نظر ہے، دولت ہے پھر غیروں پر نظر ہے. کیا کچھ ہمیں نعمت دی؟ ایمان کی نعمت دی. ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، یاد رکھو، کوئی نعمت ایمان سے بڑی. یہ ہے تو ساری نعمتیں، یہ ہے تو نماز فائدہ، یہ ہے تو روزے کا فائدہ، یہ ہے تو علم کا فائدہ، یہ ہے تو صدقے کا فائدہ، یہ ہے تو قول معروف کا فائدہ. اگر یہ ہے تو ہر نیکی کا فائدہ، ہر دین کا فائدہ، دنیا کا فائدہ. یعنی تو دنیا کماتا ہے مومن ہو کر اپنے بال بچوں کے لیے، وہ بھی تلے نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ تو صاحب ایمان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور اس کی کتنی قیمت ہے ایمان کی، کتنی قیمت؟ سنیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی تفصیلی حدیث ہے، امام بخاری تفصیلی حدیث، حدیث شفا کے نام سے بڑی تفصیلی حدیث بنی. بیان کرنے والا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو پیغمبر اسلام کے 10 سال کی خدمت میں رہے، پوری تفصیلی حدیث بیان کی. لوگ آئیں گے، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، کس سے سفارش کرائیں؟ آدم اسلام سے شروع ہوتے ہوتے آخر عیسیٰ اسلام کہیں گے، بھائی اس موقع پر اللہ اگر اللہ کے دربار میں کوئی جا کر سفارش کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ. آپ جائیں گے اور آگے معاملات پیش آئیں گے، لیکن ایمان والوں کی جب باری آئے گی تو سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی تعریفیں فرمائیں گے، اللہ کے نام لیں گے۔ دنیا میں 99 نام جانتے ہیں، یا اور کچھ نام ملا کر 200-250 نام بن جاتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن 99 نام ہے جو حدیث شریف میں آتے ہیں، اور بھی نام ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہاں پر اور سینکڑوں نام اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر السلام کو بھی فرمائیں گے اور ان ناموں کے ساتھ پکاریں گے۔ فرمایا سر اٹھاؤ، جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال لیں، جائیں گے لے آئیں گے۔ اللہ نکل گئے کہا جاؤ، جس کے دل میں گندم کے برابر بھی ایمان ہے، اور یہ ایمان چمکے گا دل میں، چمکے گا۔ کہتے یہ جو چیزیں آج چھپی ہوئی ہیں نا، قیامت میں سب کو نظر آئیں گی، میدان محشر میں نور لیے پھرتا ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، کوئی جیسا نور ہوں بین آئے تھی مبی ایمان ہی، قرآن کہتا ہے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں چل رہا ہوگا۔ دنیا میں بھی نور ہوتا ہے، چلنا نو نور یمشی بھی ناس، نور ہے جس کو لے کر چلتا ہے، یہاں بھی نور ہوتا ہے مومن پاس، بازار میں ایمان والے منور ہوتی جگہ، کہتے مومن چلتے پھرتے بھی رہے نا کسی جگہ، تبلیغ کے 6 نمبر میں جو چلت پھرت ہے، 6 نمبر میں بھی کوئی سنتا تو اس کے چلنے پھرنے سے، مومن کے چلنے پھرنے سے کفر کی اور گناہ کی ظلمت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ملا قاری رحم اللہ نے لکھا ہے، ملا قاری نے اشارہ مشکوہ لکھا کہ لو مر ولی من اول اللہ تعالی ببلدت، اگر اللہ کا کوئی ولی کسی بستی سے گزر جائے اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ولی گزرا ہے، فرمایا کہ لنالا برکت مرورم آر تلک البلدہ، وہ پوری بستی والے ان کے گزرنے کی برکت سے مستفید ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار آج کل دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، میں نمازی ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں یار گناہ ہو گیا، توبہ توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، پوری بستی کے قلوب میں تبدیلی آ جاتی ہے، حالانکہ ان کو پتا نہیں کیا ہوا، لیکن ایک اللہ کا پیارا گزرا، جب پیارا گزرے گا وہ نور لے کر گزرے گا تو ظلمتیں کم ہوں گی، جب ظلمتیں کم ہوں گی تو انوارات آئیں گے نا، روشنی ہوگی، جب روشنی ہوگی تو خیر چار نظر آئے گی، خیر شر جو نظر آتی ہے باطنی آنکھ کو وہ قلبی نور کی وجہ سے نظر آتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو فرق ہی نہیں کر سکتا، تو سانپ کو بھی رسی سمجھ رہا ہے اور رسی کو سانپ سمجھ رہا ہے، لیکن جب دل میں نور ہوتا ہے تو اس کو خیر شر، واہ یار یہ بات بری ہے، یہ اچھی ہے، بری نظر آتا ہے اس کو۔ فرقان جو ہے نا، وہ جلنا لو فرقان، اللہ فرماتے ہیں فرقان یعنی فرق کی چیز دے دیتے ہیں، حق اور باطل میں خیر اور شر میں فرق کرنے کا ایک آلہ اس کو دے دیتے ہیں، جب بھی کوئی چیز بات سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یار یہ چیز صحیح معلوم نہیں ہو رہی، مجھے یہ کام نہیں کرنا، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، یہ فرقان ہے، یہ قبض ہوتا ہے، لیکن دل میں جب نور ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک بیٹری ہو، آپ اندھیرے میں چلے، آپ کی گاڑی رات کو نہیں چلتی تو اس روشنی سے کیسے فرق ہو جاتا ہے کہ جناب یہاں کھڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، حالانکہ ہر طرف اندھیرا ہے لیکن اس کے پاس روشنی ہے۔ اللہ فرمایا کہ دنیا میں بھی جو مومن ہے یمشی بھی فی الناس، اس نور کو لے کر دنیا میں لوگوں میں پھرتا ہے، اور آخرت میں یسا نور بین ایدیہم و بی ایمانہم، وہاں یہ نور ظاہر ہو جائے گا، آگے بھی چلے گا دائیں بھی، اور اسی طرح وہاں سے پرسرات سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی چھوٹا سا دانا ہوتا ہے وہ نکال لو، پھر ذرہ آتا ہے، ذرہ کسے کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں آپ کھڑکی کھولے اور سورج کی روشنی آئے، اس کے اندر جو چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں ان کو ذرہ کہتے ہیں، جو نہ ہاتھ میں آتی ہیں اور نہ نظر آتی ہیں، لیکن وہاں ذرے جیسا ایمان ہوگا وہ بھی چمک رہا ہوگا، اور رسول اللہ سفارش فرما کر ان کو جنت میں بھیج دیں۔ اس کے بعد اللہ کوئی بھی ایمان وال نراک ذرا بھی ذرے برابر بھی نور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں ان کو نکالوں گا جن کے ایمان کا علم صرف مجھے، جس شریف میں آتا ہے کہ اپنا دست مبارک ڈالیں گے، ہر روایت میں ایک اور بعد میں تین، اللہ کا ہاتھ کتنے لوگ نکلیں گے، یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پر رہتے تھے یا ایسے دو نبیوں کے زمانے کے درمیان کے لوگ تھے جن کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے دل کے نہا خانے میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ اہم بات ہے، سنو اس کو، بہت اہم بات ہے. حضرت شیخ الہند رحم اللہ فرماتے ہیں دل میں اتنی بات تھی، جنگل میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، جزیروں میں رہتے تھے، بالکل جاہل، دنیا کے اندر مشغول ہیں، جو بھی وہاں کی کام تھے، جانور پال رہے ہیں، کھیتی جو بھی کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، اللہ کا نام نہیں جانتے، رسول اللہ کو نہیں جانتے، کسی بھی نبی کے زمانے میں تھے نبی کو نہیں جانتے، لیکن اتنی بات دل میں ہے، اس کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں کوئی بڑا ہے، بس ساتھ نہیں جانتے، اس لیے وہاں لا الہ کا لکھا ہے، لا الہ، اور کسی کو پوچھتے بھی نہیں، نہ کسی درخت کو پوچھتے ہیں، نہ سورج کو پوچھتے ہیں، نہ چاند کو پوچھتے ہیں، کسی کو نہیں پوچھتے، کسی غیر اللہ کو نہیں پوچھتے، لیکن نہا خانے میں اتنی بات ہے کہ کوئی ہے، اللہ نے ان کی ایمان کی بھی قیمت لگا لی. ہم تو اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت عمل کی توفیقات بھی ہیں، اللہ توفیق بھی ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالی نے توفیق کے تین درجے رکھ دیے. سب سے پہلا درجہ ان اسباب کو انسان اختیار کرتا ہے جو نیکی کے ہیں، یعنی وضو کر لیا، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، یا کپڑے بدل رہے ہیں، بیان میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. دوسرا، شر کا ہر راستہ روک دیتے ہیں، یعنی ایسی کوئی چیز جو رکاوٹ ہو وہ روک دیتے ہیں، کہ آپ آ رہے ہو پولیس پکڑ کے لے جائے، آپ آ رہے ہو رکاوٹ ہو جائے، وہ بھی دور کر دیتے ہیں، یہ بھی توفیق. اب تیسرا درجہ وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کہ اس کو لا کر وہاں حاضر کر کے عبادت شروع کرا دیتے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جو بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. ورنہ گھر سے نکلے نہیں پہنچے منزل پر، نکلے نہیں. وہ پرانے وقتوں کے قصہ میں بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں سے کوئی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، اور وہ جب کراچی پہنچے ان کو کتوں کا بڑا شوق تھا، تو کتوں کی مارکیٹ میں گئے کہ یار دیکھیں یہاں پر کتے کیسے ملتے ہیں، تو بجائے حج کرنے کے کتے خرید کر واپس آ گئے، کہا کہ مجھے تو یہ چنگا لگا، حج کے سارے پیسے کتوں پہ خرچ کر اگلے سال دیکھ لیں. تو توفیق ہی نہیں ہوئی، عمل پر کھڑا کر دیتے ہیں، بس اب عمل شروع. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ربط ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، یہ وہ دیتے ہیں. تمہیں بس آ تم ہم تمہیں بس آ گئے اس ربط خفی سے، کسی اور کو معلوم یہ راز نہیں. یاد رکھو میں دوستو، یہی وہ ربط ہے جس کو ولایت کہتے ہیں، جس کو دوستی کہتے ہیں، یہی ولایت اور دوستی ہے. جب اس رب کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ پھر کوئی غیر اس رب میں داخل نہیں ہو سکتا، تو بس سمجھو اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گئے. اللہ کی دوستی ایسی جو نظر نہیں آتی، لیکن دل جڑا ہوا ہے. ہم تم ہی بس آ گئے اس رب کے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں. ملمتانی فرماتے تھے میرے دل میں ہر آواز آتی ہے، اشرف علی یہ کر لے، اشرف علی یہ نہ کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم، ہم نے موت و حیات کے نظام کیوں رکھا؟ تمہاری ازواش کرنی، اور پھر رسول اللہ نے خود ہی تشریف فرمائی، لتبین الناس ما نزل الیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تفسیر فرمائی، خود ہی تفسیر. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح نہ کرتے تو صحابہ بھی نہ سمجھتے. بہت سے بے عقل کہہ دیتے ہیں یہ قرآن مجید خالی رٹ لینا، جبکہ ترجمہ سمجھ میں نہ آیا، خالی طرز رٹ لینا ہے توتے کی طرح، یہ کیا فضیلت کی بات ہے؟ بے عقلی والی بات کرتے ہیں بھائی. صحابہ کرام تو عربی دان تھے، بڑے بڑے عرب العربا، عربوں کے اندر بھی اعلیٰ قسم کے عرب تھے، وہ بھی باتیں قرآن کی سمجھی جب تک رسول اللہ نے سمجھائی. اور سمجھنے کے لیے بڑی عمر چاہیے، بچوں کا کام تھوڑی، بڑے ہوں گے تو پھر سمجھے گی قرآن حدیث کے رموز اسرار. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلے قرآن حفظ کیا، پہلے قرآن حفظ کیا عبداللہ ابن عباس نے، پھر رسول اللہ کی دعا کا اثر ہوا، پھر تفسیر سیکھی، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اور ایسی شان کے ساتھ سیکھی. بکریاں چلایا کرتے تھے، ابا نے کہا تھا بکریاں چلاؤ، بکریاں چلاتے تھے، معیشت کا طریقہ یہ تھا. بعد میں شوق ہوا، اپنے کنساری دوست سے کہا میں تو علم پڑھنے جا رہا ہوں، اور سلم دنیا سے جا چکے کیونکہ 10 سال کی عمر تھی جب پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے. کہا یار اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، تیری میری ضرورت ہے؟ کہا یار میرا تو بس دل کو لگی ہے، رسول اللہ نے دعا کر دی تھی، اللہ فقہ فی الدین وعلم التاویل، اللہ اس کو عالم بنا دے، تفسیر کا علم دے دے. دعا کا اثر ظاہر ہوا، دعا کا ظہور 40 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. سن لو، کہنے ہونے ہی پوری ہو جائے، ہونے پوری ہو جائے، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ایک بزرگ تھے میرے شیخ نے فرمایا، شاخ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو اپنی دعاؤں کا اتنا یقین تھا، لوگ آتے تھے رات کو حضرت دعا کر دیں، میری بیوی روٹھی حضرت گھر آ جائے، حضرت دعا کر دیتے تو صبح اندر دروازہ کھڑکا دے، بھائی آئیے کہ نہیں، آئیے کہ نہیں. میں نے اس لیے کھولا ہوا نا کہ اصل میں وہ راستے میں ہے، ہمارے بڑے بھائی اور وہ دند بہت، اس لیے کھولا ہے، کوئی ایمرجنسی کو مسئلہ نہ ہو، میں فون میں سب اللہ حافظ کرے، حافظ سے پہنچ جائے، دند بہت ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو ابھی سفر میں ہیں اور بہت دھند بہت زیادہ ہے، اللہ حافظ سے منزل پر پہنچائے ان شاء اللہ تعالیٰ. 40 سال کے بعد دلیل، یعقوب السلام کی دعا 40 سال بعد اس کا ظہور ہوا، یوسف السلام 40 سال بعد ملے. اس لیے انسان گھبرائے نہیں کہ یار وہ انشاءاللہ جب وقت مناسب ہوگا تو تبھی ہے نا. بولو اب یہ چھوٹا سا بچہ یہ دعا کرنے لگا، اللہ میاں مجھے گڈی مل جائے، مجھے گڈی مل جائے، تو لہٰذا گڈی اس کو اس وقت دیں گے جب گڈی رکھنے کا قابل ہوگا نا، ابھی تو اس کا لسنس بھی نہیں بنے گا. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ میاں بس جلدی سے قبول ہو جائے، میاں وہ قبول ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ تم سنبھال ہی نہ سکے. ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. اس لیے یاد رکھ، اس دنیا کی ترتیب جو ہے نا وہ یہی ہے، آہستہ آہستہ تدریج ہے. 6 دن میں اللہ نے دنیا بنائی، 6 دن کس ذات نے، کون ہو جائے، کون ہو جائے، 6 دن بتانے کے لیے کہ دنیا کا مزاج تدریجن ہے، آہستہ آہستہ چلتے، آہستہ اللہ والے بننے آہستہ آہستہ بنتے رہو. تو فصل ہو جی پلا بزرگ نے نگاہ ڈالی اور وہ اللہ کا ولی ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. بڑی پیاری مثال، حضرت بہت دن زکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے پاس عراق میں گئے، جوان تھے. کچھ دن میں اللہ نے کہا بس تیرا کام ہو گیا، جا. شیخ نے کہا جا تیرا کام ہو گیا، جا جا ملتان میں بیٹھ جا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا. تو وہاں بہت سے پرانے بھی تھے جو کئی کی 6-6 سال 10-10 سال 5-5 سال سے تھے. ان کا حضرت ہم اتنے پرانے ہیں، ہمیں ابھی تک نعمت نہیں ملی ہے، نوجوان کو دے دی. فرمایا تم گیلی لکڑے ہو، ابھی تو تمہیں سکھا رہا ہوں، پھر آگ لگے گی. وہ پہلے سے سوکھی لکڑی لایا تھا، آتی آگ اس نے آگ پکڑ لی. بعض سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک نگاہ سے ان کا کام بن جاتا ہے، باقی گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو سکاتے سکاتے بھی ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے وہ آگ پکڑتی ہے. عام ترتیب یہی ہے تدریجن. حکیم الامت خان میں کسی نے کہا کہ حضرت کیسے پتا چل جائے گا میں اب اللہ والا بن رہا ہوں؟ فرمایا کہ روزانہ اپنے بچے کی پیمائش کرو کہ میرا بچہ کتنا بڑا ہوا ہے آج رات میں، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. بولو بھائی، ایک جیسے 6 مہینے کے بعد دیکھو، سال کے بعد دیکھو، پتا چلے گا. پہلے کپڑے چھوٹے ہو گئے، نئے کپڑے خریدنے پڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طریقے پر اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں لگے رہو، اللہ والوں پر آنا جانا رکھو. کچھ عرصے کے بعد خود تمہارا دل بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص چیزیں دے دی، کتنی نالائکیاں چھوڑ گئیں اور کتنے خیر کے کاموں کی توفیق ہو گئی. یہ جو نسبت ہے, یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, یہ جو یہ اللہ اپنے بندے, یہ اسی کا نام ولایت ہے. ظاہری تعلق نہیں, باطن کا نام ہے. تو فرمایا تو پیغمبر سلام نے خوش شرح فرمائی حسن ایوکم احسن عملہ کی کیا تفسیر ہے. پہلی تفسیر ایوکم اتم و عقلا, کون تم نے کامل عقل والا ہے. یاد رکھو عقل کسے کہتے ہیں, مستقبل کے جو نفع نقصان کو دیکھتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں, موجودہ نفع نقصان کو نہیں, اس کا نام عقل نہیں ہے. یہ جانور میں بھی ہے, جانور چارہ دیکھے گا بھاگے گا, آگے نہیں سوچ رہا کہ بعد میں مجھے جوتے بھی پڑیں گے اور مجھے ڈنڈے بھی پڑیں گے, اور کسان آ کر مجھے ڈنڈا مارے گا, بلکہ صرف مجھے نہیں مارے گا میرے مالک پر بھی اجاڑے کا پرچہ کرائے گا, وہ بھی جیل میں جائے گا اور اس کو بھی اسپتال میں, جانوروں کے اسپتال میں اور جیل میں اس کو بند کر دیں گے. پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا, آج تو جانور نہیں ہے, ورنہ پہلے زمانے میں یہاں پر جیل ہوتی تھی جانور, جہاں کھوتے گائے بھینس بند کر دی جاتی تھی اور وہ مشکل سے ضمانت پر چھڑائی جاتی تھی. تو اس کو یہ سامنے کا نفع دیکھ رہا ہے, یہ آگے نہیں دیکھ رہا آگے کیا ہونے والا ہے. تو عقل, عقل کہتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتی ہے کہ اس کا آئندہ جا کر فائدہ یا نقصان کیا ہے. ایوکم اتم و عقلا, کون ہے جو اپنی عقل کو اللہ رسول کے لیے استعمال کرتا ہے. فرمایا کیس من دان نفسو, فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرتا ہے, وعمل لماد ماد الموت, اور موت کے بعد کے لیے محنت کرتا ہے. موت کے بعد کیا چیز کام آنے والی, اس کے لیے محنت کرتا ہے. ایوکم اتم و عقلا, اللہ نے عقل اس لیے دیے, نفس اور شیطان کو باندھو, اس سے شیطان کو بھگاؤ نفس کو باندھو, یہ عقل اس لیے دی. عقل کی وجہ سے میرے آپ کی فضیلت ہے, کیونکہ ہم وحی الہی کو سمجھتے ہیں, اللہ رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں, اور ہم عقل سے جب غور کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہمارا نفس ہم سے کیا شرارت کرانا چاہتا ہے. ہم عقل استعمال ہی نہیں کرتے, فوراً دل کا لالچ ابھرتا ہے کہ ہو اس گناہ کو کر لو, اس کام کو کرو, ہو وہ جلدی جلدی کر. دنیا جب بھی کسی کے پیسے ڈوبے ہیں لالچ کی وجہ سے ڈوبے, کہتے ہو جا راتوں رات تو امیر ہو جائے گا, چلو جی کسی کو بتاتا بھی نہیں, عجیب بات ہے, مشورہ بھی نہیں کرتا. کبھی کسی نے مشورہ نہیں کیا, جب کسی نے انویسٹمنٹ کی ایسی مشورہ نہیں کیا, اگر مشورہ کرتا تو اس کی عقل روشن ہو جاتی. عجیب بات ہے, کچھ لوگ کسی مشورہ کیا, ہر چیز کا مشورہ پیر صاحب سے کریں گے, جو تو پیسے کسی نے ٹھگ نو دینے سے تو پیر صاحب بھی نے پوچھا, یہ پیر صاحب اپنا حساب اتنا لال یار ہوں نفا میں نو بھی دے, خیر کی بات کرتے مشورہ نہیں کریں. مشورہ جہاں انسان سمجھے کہ مجھے یہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لو یہ دو نمبر ہے, ورنہ شابر ہم فلوار میں رسول اللہ بھی مشورہ کر رہے ہیں, صحابہ مشورہ کرتے ہیں, مشورہ بھی کرو بھی بولو بھی کیا کرے کیا نہیں کرے. مشورے کی بڑی پیاری مثال دی ہے, کیونکہ عقل روشنی ہوتی ہے اور ایک بلب ایک ہوتا ہے, دو بلب دو ہوتے ہیں, تین بلب تین ہوتے ہیں, دس بلب دس ہوتے ہیں. جب زیادہ بلب روشن ہوتے ہیں تو سوئی بھی زمین پر نظر آ جاتی ہے, اور اگر ایک بلب ہوگا تو کانٹا اور سوئی باریک سی نظر نہیں آئے گی. مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کئی عقلیں ملتی ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے, اس کی خیر بھی نظر آ جاتی ہے, شر بھی نظر آ جاتی ہے. چھوٹے سے کر لے, چھوٹے سے کر لے, چھوٹے سے کر لے, اپنے بچے تو دس بھی, اب بتاؤ مشورہ دو بھائی. ان کے منہ سے جو بات نکلے اس پر غور کرے کہ بھائی اللہ نے نکلوائی ہے, اس میں سے کون سی خیر کی بات نکلتی, کیا نکلتا ہے نتیجہ, کر کے تجربہ کر کے. گناہوں کا کوئی مشورہ نہیں کرتا, نیکی کے کریں گے, حضرت حج پہ جانا ہے حضرت صاحب کو مشورہ دو, کون سے گروپ کے ساتھ جائیں, سرکاری جائیں ویسے جائیں, کون وہ دس بندوں کو کہتا پھر رہا ہے, عمرے پہ جا رہا ہے, تحقیقات ہو رہی, مشورے ہو رہے ہیں. گناہ کرتا ہے کوئی مشورہ نہیں کرتا. ایو مطلب وقلا, کون عقل کے اعتبار سے کامل ہے. نمبر دو, ایوکم اسرع الی طاعت اللہ, کون ہے جو دوڑتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے, کون ہے جو دوڑتا ہے, فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, نماز کا وقت کھڑا ہو گیا, روزے کا وقت کھڑا, جب بھی کوئی نیکی کا وقت آتا ہے فوراً ساری سستی دور کر کے سست ہو جاتا ہے. یہ حسن عمل ہے, نیکی کرنے میں بالکل سستی نہیں ہے, بالکل سستی نہیں, ایک دم فوجیوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے, بس بس اسٹاف کو کرنا ہے, یا بھی کر لوں گا کل کر لوں گا, یہ نہیں. نمبر تین, ایوکم اورا عن محارم اللہ, کون ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کے حرام کردہ چیز سے بچتا ہے. ورع اور تقوی اختیار کرتا ہے، لیکن ورع اور تقوی اگر نہیں ہے گناہ کرتا ہے، دلیل ہے کہ ناقل استعمال کر رہا ہے، اس کا عمل حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی کبھی کام کے بعد حسن کیسے پیدا ہوگا مجھے بتائیے؟ اعمال صالحہ کی شرط لکھی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح وہ ہوگا جس میں غیر صالح عمل نہ ملائے۔ اگر عمل صالح کے ساتھ غیر صالح عمل کرے تو عمل صالح نہیں ہے، وہ مکس مال ہے۔ جب مکس مال ہے تو کیا ہوگا؟ ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر بد نظری کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر غیر اللہ کے ساتھ حرام کاریاں کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر چوری کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر خیانت کرتا ہے، تو بتاؤ نماز کے نور کے ساتھ گناہ کی ظلمت ملے گی تو نماز کا نور کیسے اپنا اثر دکھائے گا؟ مجھے بتائیے، ان بلب اس بلب کے اوپر اگر کالا کپڑا چڑھا دیا جائے وہ اپنی جگہ تو روشن ہے، لیکن کالا کپڑا اس کی روشنی زمین تک نہیں آنے دے گا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، اسی طریقے پر جب تک انسان حرام سے اور گناہ سے نہیں بچتا، نہ نماز کا نور اپنا اثر دکھاتا ہے، نہ ذکر کا، نہ تلاوت کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا، اور اسی نور نے کام بنانا ہے۔ یہ جو قلب میں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے ایمان کے بعد نور حاصل کرنے کے جتنے ہمیں طریقے دیے، کائنات میں شاید ہی کسی بس اتنے طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک سبحان اللہ کہتے ہو اتنا بڑا نور آ جاتا ہے۔ سلمان السلام کا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ مگر سلمان السلام تخت پر آ رہے ہیں، ایک لاکھ کے قریب آدمی بیٹھتے تھے تخت پر، جنات ساتھ ہوتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے، شانتی ہوتی، آشا وقت پورے عالم پر حکومت تھی سلمان السلام کی، اور وہ تخت کابل تک آتا تھا، شام سے کی کابل، خانہ کعبہ سے اوپر طواف کرتا تھا اور پھر واپس جاتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت صبح میں طے کر لیتا تھا، ایک مہینے کی مسافت شام میں طے کر، ایسی شان۔ اب ایک دیہاتی کسان کھیتی کر رہا ہے اور تخت ایسے کہ منہ سے نکلا سبحان اللہ، ماں ہوتی آلو داؤد، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد السلام کی اولاد کو کیا شان دی، نیچے ہے وہ اوپر، سبحان اللہ۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی ہوائیں کرتی تھی، ہوا نے فوراً بات پہنچا دی، یہ سارا ہوا سے نظام، یہ جو موبائل فون پر تو گپ مارتے تو ہوا ہی ہے نا، یہ ہوا نہ ہوتی بیچ میں، جو خلا میں جاتے ہیں تو ساتھ ماتری آواز نہیں پہنچتی، خلا میں اشاروں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات ہی نہیں پہنچتی کیونکہ ہوا ہی سے بات پہنچاتی۔ ہوا نے فوراً بتایا کہ یہ نیچے پڑا، اس نے حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، لیا، ہوا نے لپٹا مارا اٹھا کے لے گئی۔ دنیا میں سب سے طاقتور ہوا ہے، یاد رکھو، رسول نے فرمایا سب سے طاقتور ہوا ہے، دیکھتے نہیں ٹائر میں کتنی ہوا ہوتی ہے، لاکھوں من وزن اس کے اوپر لے کے جا رہی ہے، وہ ہوا ہی تو جا رہی ہے، اور انجن میں اس کے کیا ہوتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کیا ہے، ہوا ہی تو ہے نا، اس سے ہوا بنتی ہے، وہ ہوا رسٹم چلاتی ہے، اور آج جناب ٹرک جا رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، یہ سب ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے طاقتور ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ پر میں مومن کی دعا ہے جو ہواؤں کو رخ بدل دیتی ہے، یعنی مومن سب سے طاقتور ہے۔ خیر آ گیا، وہ بےچارا تو کانپ رہا تھا، وہ کہا سلمان السلام کے سامنے، اور کیا کہا تو نے؟ کہا حضرت میں شام میں منہ سے نکلا سبحان اللہ، ماؤتی آلو داؤد، اب رونے لگے۔ میں دوست نہ سلمان رہے گا نہ تخت رہے گا، لیکن تیرے منہ سے جو کلمہ نکلا میں نے اس کا نور زمین سے آسمان تک دیکھا، وہ ہمیشہ تیرے لیے تیرے نام اعمال میں درج ہو گیا۔ حالانکہ سبحان اللہ ذکر کے طور پر بھی نہیں پڑھا، تعجب کے طور پر پڑھا ہے، لیکن مولا کا نام ہے، مولا کا نام کہتے بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے تو اثر دکھاتا ہے، اللہ کا نام کہیے بغیر ارادے کی بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، عجیب بات ہے، ہاں جی اللہ کا نام ایسا بغیر ارادے کی بھی اثر دکھاتا ہے۔ ہمارے ایک مرید تھے، ہمارے کاروباری آدمی تھے، بڑے ہندوؤں کے بڑے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کا واقعہ سنایا کہ مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے ہندوؤں سے میں نے پوچھتا، ان سے بھی کوئی منتر سکھاؤ، نے سکھایا، پھر میں نے کہا یار مسلمانوں کے پاس بھی کوئی منتر ہوگا، تو میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا یار کوئی منتر سنتر سکھا دو، کیونکہ ہمیں کام شام پڑتا ہے تو کئی جگہ کام پھنس جاتے ہیں، اس نے مجھے قل و اللہ یاد کرا دی، اب مجھے تو پتا نہیں ہے کیا ہے، اب مجھے جب مجھے کوئی کام پڑتا میں قل اللہ پڑھتا میرا کام ہو جاتا، تو میں نے کہا یار ان کا منتر تو بہت شاندار ہے، ہمارے والے منتر کام نہیں کرتے، ان کا منتر کام کرتا ہے، کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ منتر کیسا منتر ہے کہ جو میرے اندر سے بھی چھلائی کر رہا ہے، تو کہا کہ مجھے چارج مل گیا بت خانے کا، اسے مجھے بڑا بنا دیا گیا کیونکہ مالدار تھے، فیکٹریوں کے مالک تھے، وہ مجھے مال ان کا بڑا بنا دیا کہ بھائی اس کی دیکھ بھال، تو کہتے ہیں میں مجھے عجیب سی اس قل اللہ پڑھنے کے بعد ایسی عجیب سی دل میں آنے لگا کہ میں تالا بند کر لیتا عشاء کے بعد اور ایک ڈنڈا لے لیتا اور ان کی پٹائی کرتا اور پھر دیکھتا کہ یہ کچھ کر سکتے یا نہیں، تو کبھی کسی کا کان مروڑتا، کبھی کسی کے اوپر بیٹھ جاتا، روزانہ ان کی پٹائی کر کے گھر جاتا، آہستہ آہستہ میرے دل میں آنے لگا کہ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو مجھے کچھ ہوتا، اور یہ منتر ایسا ہے مسلمانوں کا، بعد میں پتا چلا بھائی توحید کی حاصل یہ قل اللہ کی صورت ہے جس سے توحید آتی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کا نام تو ایسا ہے میرے دوست غفلت قلب کے ساتھ بھی لیتا ہے تب بھی وہ اثر دکھاتا ہے، اور ارادے کے ساتھ لے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، اللہ تعالی نے نور حاصل کرنے کے کتنے طریقے دیے اللہ بے شمار، لیکن گناہ کی وجہ سے نور ان انوارات ضائع ہوتے ہیں، شیخ فرمایا کرتے تھے ٹینکی ہو پانی بھرا ہو لیکن نیچے ٹوٹیاں کھلی ہوں تو بتائیے کب تک پانی رہے، بڑی بڑی ٹینکی خالی ہو جائے، ٹینکی ہے اس میں انوارات ہیں لیکن آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہے، کان کی کھلی ہے، زبان کی کھلی، ہاتھ پاؤں کی کھلی ہے، فرمایا کہ ایوکم آسنو عملا ایوکم اوراؤ ان محارم اللہ، کون ہے حرام چیز سے بچنے والا سب سے زیادہ، فرمایا ان کی یہ ان کے لیے یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کہ اپنی عقل کو آخرت کے لیے استعمال کرو، اللہ کی اطاعت میں جلدی کرو، گناہوں سے بچو، وہ عزیز الغفور، اللہ فرماتے ہیں میں پکڑنے والا میں زبردست عزیز بھی ہوں، عزیز کہتے ہیں جو اپنا فیصلہ نافذ کر دے وہ روک نہ سکے، لیکن میں غفور بھی ہوں باوجود اس کے میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں، لیکن میری شان غفور ایسی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ جو جانشین تھے، حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال والوں کے بیٹے بھی تھے اور ان کی جانشین تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو ان کا کل شام کو جنازہ تھا، اور حضرت مولانا پیر حافظ القارم نقشبندی صاحب ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ، اور ہمارے ایک بڑے پیارے دوست قاری محمد یاسین رحیمی مدیر جامع الجلیل ساہیوال، انہوں نے میرے نام پر ادارہ بنایا تھا، بہت میٹھی شخصیت تھی، اچانک پتہ آج صبح 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا، اور حکیم عبد القیوم پرنس پنسار سٹور عارف والا ان کے والد سے بھی وفات پا گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی بے حساب مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، قاری ذوالفقار صاحب مدرس جامع العیدگاہ بہت شدید بیمار ہیں، ان کو دل کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کا علاج کو خوب کامیاب فرمائے، ان کے لیے دعا کی درخواست، یہ بھائی 28 دسمبر بروز اتوار 11 بجے سے تاثر پروگرام ہے بخاری شریف کا، 11 سے تاثر، اس میں انشاءاللہ ختم بخاری میرے بندہ کے ذمے ہے، قاری حماد انور نفیس صاحب تلاوت کریں گے، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو کلام پڑھیں گے، حافظ وسیم نواز صاحب کلام پڑھیں گے، فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی اور طالبات کی رضا پوشی ہوگی، لنگر کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا، تو بہرحال آپ حضرات اس میں شرکت کرو، دوسرے دوستوں کو بتاؤ، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، سال میں بڑا اہم موقع ہوتا ہے، اور بزرگوں کی یہ تجربہ ہے جب بھی بخاری شریف جس محفل میں مکمل ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عجیب و غریب برکات ملتی ہیں، یہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پہلے بھی شریک ہوتے رہتے ہیں، اب آپ میں سے ہر آدمی دائی بن جائے، دعوت دے دوسروں کو، ماؤں بہنوں کو، موقع ہے خواتین کو بھی لے کر آئے، وہ بھی وہ منظر دیکھتی ہیں، فارغ ہونے والی طالبات کو دیکھتی ہیں تو ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی دفعہ اپنے بچیوں کو انہیں دینی تعلیم میں لگایا, اور بچیوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے, یاد رکھو, ورنہ فساد ہی فساد ہے, بہت بری حالت ہے, بہت بری بات ہے. دینی تعلیم دلاؤ, گھر بار کے قابل ہو جائے بس ٹھیک ہے, گھر بسا دو, بھیج دو, بچے ہوں گے ان کی دینی تربیت کریں گے. نہ آج تو جو حالت ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. اس لیے یہ اعلان ہے تمام حضرات, 28 دسمبر بروز اتوار 11 سے 7 تک کہتے چہرے پر داغ دھبے شروع ہو گئے. یا عزیزو جو ہے 11 بار ہاتھ پر دم کر کے چہرے پر ملے. ہاں سید سلمان گیلانی صاحب بھی بہت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کی درخواست ہے, اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عائدہ عطا فرمائے. اگلے پیر کو انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں ہمارے پاس الحمدللہ کو 150-200 مہمان آ رہے ہیں باہر سے, باہر سے مراد ہے پورے ملک سے دوست آتے ہیں اس موقع پر, کوئٹہ سے لے کر کراچی اور پشاور تک لوگ آتے ہیں, تو اس کے لیے بستروں کا انتظام کرنا ہے. ہم نے مستقل بھی کر سکتے ہیں آپ, سلیپنگ بیگ پچھلے سال کچھ دوستوں نے لے کر دیے تھے, وہ کام آئے, آج تک رکھے ہیں. پورے سال مہمان تو الحمدللہ آتے رہتے ہیں, ورنہ عارضی طور پر اگلے سوموار کو انشاءاللہ تعالی نام لکھ لیں گے تاکہ ہم 200 بستر تیار کر دیں گے, تاکہ وہ ساتھی جو ہے ان کے کھانے کا انتظام بھی ہوگا اور ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کریں جو باہر ساتھی. تو تقریباً جمعے کی شام سے ساتھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر روزے کی نیت سے تو جمعہ بھی پڑھتے ہیں, ہفتہ اتوار کی شام کو, بعد سوموار کو ناشتے کے بعد جاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سوموار کو اس کے لیے ترتیب بنائیں گے. آپ نیت کر کے آئیں, آپ بستر جو اپنا نام وام لکھ کر جہاں جمع کرا دیں گے, انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے, واپس آپ کو کر دیں گے. اور اگر نہ واپس ہوا, ادھر ادھر کوئی چیز کمی ہو گئی, وہ کوئی درویش وغیرہ نے اٹھا لی ہوگی, تو اور کیا چاہیے آپ کو, لیکن ایسے ڈر نہ جائیں, بستر ملے گا واپس. میں ویسے بات کر رہا ہوں. اللہ لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوف البلا کما انت الوف انک انت اہل التقوی والمغفرۃ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انا نسألک الهدى والتقی والعفاف والغنا. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ سب کو تو اللہ والا فرما, اللہ حسن اعمال والا فرما, حسن اعمال والا فرما, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, تیرے راستے ہمیں تیز تر فرما, شیطان نفس سے ہماری حفاظت فرما, عافیت دارین ہمیں نصیب فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 28 تاریخ کو بخاری شریف کے اختتام میں عافیت کے ساتھ اس موقع کو لے کے آ اور عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما. موسم کی شدت کو بھی یا اللہ کم فرما, موسم کی شدت کو بھی کم فرما. یا اللہ جتنے لوگ بھی بزرگوں کے جنازے میں گئے, آپ سے سب کو منزل مقصود تک پہنچا, ہمارے بھی یا اللہ بیٹے کو, بھائی کو اور ساتھیوں کو منزل مقصود تک آپ سے پہنچا, گھر آپ سے پہنچا. یا اللہ ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اعلی علمین میں جگہ عطا فرما, ان کے صدقات جاریہ کی خوب حفاظت فرما, رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما, رزق کی تنگیوں کو دور فرما, قرضوں کے بوجھ کو دور فرما, 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان ولیک الولاق ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآل صحابہ اجمعین.